نفس ضرور بہکائے گا اور لمبی چوڑی امیدیں دلائے گا کہ اس سے ظاہر اس کی شر سے کوئی کون محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ماننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کے امور انجام دینے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے, اللہ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے. اس لیے دنیا کے حوالے سے تو بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے, اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مسلمان کو تو آخرت ہی کا بننا چاہیے, اور جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دے تو اس کی تو بہت مذمت قرآن نے کی ہے, بلکہ یہ تو کافروں کی صفت بیان کی. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة, جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. ایک تو مطلب اس دنیا کو ترجیح دینا, ایک ہے آخرت پر ترجیح دینا, کہ جب دو کا مقابلہ آ جاتا ہے تو یہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو کافروں کی پہچان ہے. ایسا کون کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا؟ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کس طرح سے آخرت کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے اور کل آخرت میں جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا سب کچھ جواب دینا ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اس دنیا کو اختیار نہیں کرے گا, اس دنیا کو ترجیح نہیں دے گا. اس لیے قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ایمان باللہ اور ایمان الیوم الآخر مختصراً بیان کیا ہے. کہیں تو تفصیل سے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اہل ایمان کی صفات میں سے, کئی جگہ تفصیل سے بیان کیا, لیکن اکثر جگہ اللہ رب العزت اسی پر اکتفا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اہل ایمان کی شان قرآن کریم جگہ جگہ یہ بیان فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کفار بھی منافقین بھی کہتے تھے, منافقین تھے وہ یہی کلمہ پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہراً مانتے تھے, اور جو عقائد ہیں جو ایمان کے لیے شرط ہیں ان کو بھی پورا کرتے تھے, لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. زبانی تو ہر چیز کا اقرار کرتے تھے, لیکن آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, تو زبان سے ظاہر ہے اس کا کہنا بھی اس کو کچھ تو فائدہ دے گا, شریعت اس کو کچھ فائدہ دیتی ہے, لیکن اس کا حال اگر دیکھا جائے کہ وہ اس دنیا کے لیے آخرت کا ہر جگہ سودا کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کبھی ایک دو مرتبہ ایسا ہو گیا, لیکن جس کی ساری زندگی اسی پر گزر جائے کہ وہ آخرت کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور دنیا ہی کی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو قربان کر کے پوری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے پوری کرتا ہے, آپ بتائیے وہ کتنا سچا ہے اس بات میں کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر یقین رکھتا ہے. انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ والدین بچے کو 3 سال 4 سال کی عمر سے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, اور سردی ہو یا گرمی اسکول کا ٹائم جو بھی لگا دیا جائے, صبح 7 بجے یا صبح 6 بجے جتنی بھی سویرا بچے کو اٹھانا پڑے والدین اٹھاتے ہیں, نہیں اٹھاتے ہیں. بچہ نیند میں ہوتا ہے, ادھر گرتا ہے, لیکن ماں جو اتنی شفیق ہوتی ہے اپنے بچے پر, کبھی اس کو ترس نہیں آتا کہ نہیں آج میرا بچہ نیند سے اس کو سونے دو, زبردستی اٹھا کے بھیجتی ہے, نہیں بھیجتی. حتیٰ کہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ آج کے بعد رات کے 2 بجے اسکول لگا کریں گے, تو آپ بتائیے والدین بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ بچہ 16 سال کے بعد 20-22 سال کے بعد پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے گا, تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوکری کرے گا, اچھی نوکری ملے گی, ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے. اور جن کو پیسے کی تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن حب جاہ ہوتی ہے, اولاد کی محبت ہوتی ہے, ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یہ بن جائے گا, ہمارا یہ بیٹا یہ بن جائے گا, تو دوستوں میں, خاندان میں, قبیلے میں فخر کریں گے. ہمارا بیٹا یہ بن گیا, ہمارا بیٹا, ظاہر اولاد کے ذریعے لوگوں کو عزت ملتی ہے, لوگ فخر کرتے ہیں اپنی اس اولاد پر. تو ایک ایسی چیز جو ابھی غیب ہی میں ہے, 16 سال بعد اور 22 سال کے بعد ملنی ہے. اور دیکھیے یہ بھی یقین نہیں کہ والدین زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور یہ بھی یقین نہیں کہ بچہ پڑھے گا ہی نہیں پڑھے گا, لیکن چونکہ اس دنیا پر یقین ہے اس لیے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو اس سے بھی زیادہ یقینی چیز ہے, اس میں تو شک ہے کہ والدین ممکن ہے اس وقت تک مر جائیں, یا بچہ ہی نہ پڑھے, یا بچہ پڑھ جائے لیکن نافرمان ہو والدین کا, تو سکھ پہنچانے کے بجائے دکھ پہنچائے اور پڑھ لکھ کے کہہ کے جاؤ ہم چلے اور تم اپنے اسی پرانے گھر میں رہو. تو جس چیز میں 100% یقین بھی نہیں ہے اس کے لیے اتنی کوشش, لیکن اس پر ایمان ہے. اس دنیا پر کیا ہے؟ ایمان ہے. اور جس آخرت پر ایمان ہے ہونا چاہیے تھا, جس میں کوئی بھی شک نہیں, یعنی خود شک بھی کرے تب بھی وہ ہونی ہی ہونی ہے, وہاں پر جا کر پیش ہونا ہی ہونا ہے. جو وعدے اور وعیدیں بیان کر دی گئی وہ ملنی ہی ملنی ہے, لیکن اس کے لیے وہ عمل نہیں ہے, اس کے لیے وہ کوشش نہیں ہے. یہ ہے یقین کہ وہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ دنیا کے بندے ہیں یا آخرت کے بندے ہیں؟ وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اس بات میں سچے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. جس کو جس چیز کا یقین ہوگا وہ کیسے اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کوشش کرے گا. یقین کیا گمان غالب ہو, امید ہو, تب بھی وہ اس کو اس ایک اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت مقابلے پہ آ جائیں تو ہم آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں. ہم دنیا کو بچاتے ہیں اور آخرت کو قربان کر لیتے ہیں. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو قربان کر دیتے تھے اور آخرت کو بچا لیتے تھے, وہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے اور آخرت کو لے لیتے تھے, اور اس میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے کہ باپ بیٹے سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا اور اولاد باپ سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی, عورتیں مردوں سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی اور مرد عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی. یہ تھا یقین صحابہ کا جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے, اگرچہ ابتداءً کفر کا حکم نہیں لگتا لیکن منتج اسی طرف ہوتی ہے. تابعین میں سے کسی نے فرمایا کہ ان اسرع الناس ردتن اہل الاہواء, کہ لوگوں میں سب سے تیزی کے ساتھ مرتد ہو جانے والے, اسلام سے خارج ہو جانے والے خواہش پرست. کیوں؟ ان کی خواہش جب خواہش ہی اصل ہو گئی تو اب خواہش تو انسانی خواہش ہے, یعنی جب انسان اپنی خواہش شاد کا غلام ہو جائے تو پھر تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے, وہ تو اس کو دین سے پھر لے کر بھاگتا ہے, ہر چیز میں دین سے لے کر بھاگے گا, وہ پھر خواہشی کا غلام ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش ہی اس کا معبود ہو جاتی ہے. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے, جس کی ہر بات مانی جائے, اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ اس کی ہر بات ماننی ضروری ہے اور لازم ہے. تو انسان ایسا ہو جائے کہ بس جو خواہش ہوئی اس کو پورا کیا. ایک تو وہ خواہشات ہیں جو دین سے روکتا نہیں ہے, دین نے بھی جن کی اجازت دی ہے, مباح ہیں دین کے اندر, شریعت کے اندر, لیکن وہ خواہشات جن کے بارے میں دین نے روکا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, تو ایک دو بار کرے انسان توبہ کر لے. لیکن انسان ایسا ہو گیا کہ جو خواہش ہوئی اس کو پورا کیا اور دین اس سے روکتا ہے, شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے, تو یہ تو خواہش پرست ہے. پھر اس نے اللہ کو معبود بنانا چاہیے تھا کہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, جس چیز کا انہوں نے حکم کیا اس کو ادا کیا جائے اور جس چیز سے روک دیا اس سے رکا جائے. لیکن اب یہ خواہش کو اس نے وہ درجہ دے دیا جو اللہ تعالیٰ کا درجہ تھا معبود بنانے کا, اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا کہ جو خواہش اس کی ہوتی ہے اس پر یہ عمل کر لیتا ہے. خواہش ایک کام کرنے کا کہتی ہے اس کو کر لیتا ہے, اور خواہش کسی چیز سے روکتی ہے تو یہ رک جاتا ہے, حالانکہ شریعت کا حکم اس کے خلاف تھا. بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, کہ علم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا, کیونکہ اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کی اس نے قدر نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ناقدری کر کے اس نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا. تو جہاں اس کی خواہش ہوئی اس نے اس کو پورا کیا. یہ تو پھر خواہشات کو معبود بنا لینا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. اس کا انجام بہت خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ دین سے بہت دور لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اس لیے دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں, بے شمار وعظ فرمائے اس کی مذمت کے بارے میں, اس کی لذتوں سے دور رہنے کے بارے میں. علماء کے لیے تو ویسے ہی بہت خطرناک چیز ہے. علماء اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے لگے حالانکہ اللہ رب العزت نے تو ان کو ایسی دولت سے نوازا, علم کی دولت سے نوازا, معرفت عطا فرمائی, اور اس کے باوجود وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں, ایسا تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا. بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جیسا فرمایا کہ جو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ دنیا بھی بنا لے اور آخرت بھی بنا لے وہ تو شیطان کا پجاری ہے. دو الگ الگ چیزیں ہمارے اس دور میں, یا شاید ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اس دور میں اس کا زیادہ رجحان ہوا ہے کہ دنیا بھی بنا لیں اور دین بھی بنا لیں. حالانکہ آپ دیکھیے اسلافی زندگی ہمیشہ دین بنانے کی رہی ہے. دنیا بنانا کیا ہے کہ اللہ نے جو مباح رکھی ہے چیزیں بس اس کو اختیار کر لیا اور اتنا ہی اختیار کیا کہ پھنس نہ جائے, محرمات سے کیا مشتبہات تک سے بچتے رہے اور دنیا کو دور ہی کیا اپنے سے اور اپنے آپ کو دنیا سے دور کیا. لیکن یہ نیا دور ایسا آیا ہے, جاہلیت کا بہت غلبہ ہے اور اہل علم بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ دنیا بھی بنا لیں اور دین بھی بنا لیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح سے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو, اس دنیا کا نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ اس کو. اس کی تو کتنی مذمت ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسلاف نے پوری پوری کتابیں ذم الدنیا ہی پہ لکھی. علماء کو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, آخرت پر ہی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کی لذتیں اس میں رہنا آخرت کے مقابلے میں کتنا ہے, کتنے دن کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں. جتنی گزر گئی, جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی اگر دیکھا جائے عقلاً تو یہ تو اصل عمر ہوتی ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مزے لینے کی عمر, وہ تو گزر گئی. اس کے بعد تو فکریں ہی فکریں ہیں, غم ہی غم ہے, دوسروں کا بوجھ ہی اٹھانا ہے. ان کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کرے, ان کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دے, یہ تو عقل مندی بھی نہیں ہے. آخرت میں تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. دنیا چلو چھوڑی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے میرا حصہ کوئی لے رہا ہے لے لے جی, دنیا میں تو نقصان کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن آخرت میں تو نقصان ناقابل برداشت, اور کسی کی وجہ سے آخرت کا نقصان تو نہیں کیا جا سکتا, نہ اولاد کی وجہ سے اور نہ رشتہ دار اور والدین کی وجہ سے. آخرت تو اپنی اپنی ہے اور ہر کو اپنا ہی جواب دینا ہے, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اللہ ایک جس کو اللہ اجازت دے دے کام آنے کی. اس آخرت کے لیے یعنی آخرت کو دوسروں کی وجہ سے چھوڑ دینا, یہ آخرت پر ایمان تو نہیں ہے. کٹ جائے گی, محلات میں کٹے وہ بھی کٹے گی, اور کسی جھونپڑ پٹی میں کٹ جائے تو وہ بھی کٹے گی. کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ہو جائے اور آخرت کا ہو جائے, اس کے علاوہ ناکامی ہے ناکامی. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے والعصر ان الانسان لفی خسر, یوں ہی تو نہیں فرما رہے. اور بتائیے وہ زندگی کیا جو اللہ کے بغیر گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر گزرے, وہ زندگی ہی کیا. تو جتنے بھی عیش و آرام مل جائیں, جتنے بھی دنیا کے عہدے مل جائیں, جتنے بھی بڑے مرتبے مل جائیں, سب ختم ہو جائیں گے. آخرت میں صرف اعمال ہی کام آئیں گے. اور پھر علم حاصل ہو جانے کے بعد آخرت کی طرف، آخرت کے درجات کی طرف، جنت کے درجات کی طرف نہ دوڑنا، یہ بھی بصیرت نہیں ہے۔ انسان جس چیز کو پہچان جاتا ہے اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ کسی چھوٹے انعام پر راضی نہیں ہوتے، ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کی محنت ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے اوپر جائیں، مزید جستجو کریں اور نمبر ایک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو آخرت کو سمجھایا ہے، آخرت کا علم دیا ہے، اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، وہ اس میں سبقت نہ لے جائیں دوسروں سے، جنت کی دوڑ میں، اس کے درجات کی دوڑ میں ان سے سبقت، اوروں سے سبقت نہ لے جائیں اور ان سے آگے نکل جائیں اور کسی جنت کے ادنا ہی درجے پر راضی ہو جائیں، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آخرت تو ایسی چیز ہے کہ اس میں تو دوڑیں لگانی چاہیے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سبقت لے جانے کا میدان تو یہ ہے، کمپٹیشن کا میدان تو یہ ہے، یہاں پر مسابقت ہونی چاہیے، یہاں پر مقابلہ ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی عورتیں تک اتنی علو لازم تھیں کہ جنت کے درجات میں کسی سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی، مرد جہاد میں جاتے تھے تو خود بھی تڑپتی تھی اور فرمائشیں کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں؟ کہ ایمان تھا، آخرت پر ایمان تھا۔ اس لیے ہمارے سامنے صرف آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تو دردناک عذاب سے مراد مصداق اول کیا ہے؟ آخرت، جہنم کا عذاب ہے، کہ جہاد کرو گے اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے نجات دے دیں گے، لیکن تنجیکم من عذاب الیم میں دنیا کا عذاب بھی مراد ہے۔ یہ جو دنیا کا عذاب ہے، جو دنیا اپنے پیچھے ذلیل کرتی ہے اپنے پیچھے دوڑنے والوں کو اور اپنے بندوں کو، جو دنیا ذلیل کرتی ہے، آپ دنیا کی زندگی میں دیکھیے کتنا ذلیل کرتی ہے، کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے خوش ہیں، سارے امن و امان کی زندگی گزارتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں آتا، وہ ہر وقت خوش و خرم رہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے کاروبار میں۔ آپ حال نہیں دیکھتے ان کو کہ آپ چار مہینے یہاں رہیے اور پھر ذرا شہروں کی زندگی جا کر دیکھیے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایسی زندگی، توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کسی آپ یہاں دیکھیے، خطرات ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈرون ہیں ہر وقت، لیکن کسی مجاہد کو افراتفری کے عالم میں دیکھتے ہیں آپ، کسی کے چہرے پہ ماتھے پہ شکنیں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، کسی کو پریشان حال آپ دیکھتے ہیں، اور شہروں میں آپ دیکھیں گے کتنے خوشحال آپ کو ملیں گے لوگ، پیسے والے، بے شمار، بے انتہا پیسہ، لیکن راتوں کو نیندیں بھی نہیں آتی، گھروں میں ان کے سکون نہیں، اولاد کے لیے جتنا کچھ کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے، اولاد ان سے راضی نہیں، اولاد تانے دیتی ہے کہ فلاں نے تو اتنا بنا دیا، تم نے تو پانچ ہی فیکٹریاں بنائی ہیں بس، اس کے پاس تو خانہ گاڑی ہے اتنے کروڑ روپے کی، اور تم نے تو ہمیں بس اتنے کروڑ کی گاڑی لے کر دی، یہ دنیا ہے جو ذلیل کرتی ہے۔ تو جو جس وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت اسی چیز کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ اہل دنیا نے اس اولاد کے لیے، اس کاروبار کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے دین کو پسے پشت ڈالا، آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ نے اسی چیز کو ان پر عذاب بنا کر مسلط فرما دیا۔ یہ وہی اولاد ہوتی ہے جس کے لیے ساری عمر رات دن ایک کر دیے، ہر سب کچھ برداشت کیا، لیکن اولاد کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بھائی بھائی سے کیسے لڑتا ہے اس کاروبار کے لیے، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ اب کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا، پاک رزق کا وعدہ فرمایا، اس لیے اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے پلک جھپکنے کی دیر، شادی پلک جھپکے اور واپس ہی نہ لوٹے، اس طرح سے ایک مومن کے سامنے آخرت ہونی چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے اس غیب پر کہ اتنا یقین ہو کہ پلک جھپکی ہے اور واپس ہی شاید نہ لوٹے۔ تو بتائیے، پلک جھپکنے کی دیر اگر کسی انسان کو تھوڑی سی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے اور اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ کتنی آسانیاں ہیں, تو وہ اس کی پرواہ کرے گا؟ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کتنا لمبا عرصہ زندہ رہے, لیکن کیا اس دنیا کی طرف کبھی توجہ کی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری عمر گزار دی جب تک رہے, اور آپ کی اطاعت میں زندگی گزاری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اس کے باوجود کیا اس پر مطمئن ہوئی کہ چلو آخرت تو بن گئی, اب دنیا میں بھی تھوڑا سا کچھ مزے کر لیں؟ بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں, فاقے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا, تو چلو اب تو اللہ نے مال غنیمت دے دیا, ذاتی پیسہ بھی ازواج مطہرات کے پاس آتا تھا جو اپنے حصے میں آتا تھا, لیکن کس حال میں زندگی گزار کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن شلوار میں پیون لگا رہی تھی, تو آپ کے رضائی بھائی آئے اور پوچھا امی اللہ نے جب آپ پر وسعت کی ہے تو آپ نیا کیوں نہیں لے لیتے؟ فرمایا کہ جو پرانا نہ پہنے اس کو نیا پہننے کا حق نہیں. 80,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجے, یا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھیجے, خادمہ کو کہا کہ اس کو ہر داروں میں تقسیم کر دو, اور شام تک 80,000 درہم سارے تقسیم کرا دیے. روزے سے تھیں, افطار کا وقت ہوا تو خادمہ سے کہا کہ کوئی چیز افطاری کے لیے ہے تو لے آؤ. وہ کہنے لگی آپ نے تو دو درہم بھی نہیں روکے کہ ہم گوشت لے آتے. کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, جو ہے وہی لے آتے. تو اللہ نے وسعت کی تھی, اللہ نے حلال رزق دیا تھا, اور اللہ نے ایسی طبیعتیں بنائی تھی کہ دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہوتی, لیکن دنیا میں کیسی زندگی گزار کرتے ہیں؟ ہم نے ان آیات اور احادیث کا مطلب کیا ان صحابہ سے اچھا سمجھ لیا کہ ہم یہ کہتے ہیں واما بنعمت ربک فحدث اور ان اللہ یحب, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے آثار دیکھیں. اس سے ہم نے یہ مراد لیا کہ دنیا کا قیمتی سے قیمتی ترین کپڑا ہم پہنتے ہیں اور دو بار دھوتا ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں, پھر نیا خرید کر لے آتے ہیں. بہترین سے بہترین قالینیں دنیا کی ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں, بہترین سے بہترین کھانے ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں, اور ہمارا پڑوسی بھوک سے مرتا ہے. اس کی بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے, اور ہم ایک دن کے کھانے میں ریسٹورینٹ پر جا کر ہزاروں روپے لوٹا دیتے ہیں. کیا یہ وہ اماں بن احمد ربی کا فحدیث ہے؟ ایک ایسی امت جس کے اکثر افراد غربت کی وجہ سے فاقوں سے مرتے ہوں, دوائیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہوں, ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں, اور باپ 70 سال اور 80 سال کی عمر میں مزدوری کرتا ہو. اس قوم کے افراد یہ کہیں, اس قوم کے دیندار یہ کہیں, دنیا دار نہیں. افسوس تو اس بات پر ہے کہ دیندار جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں, وہ ایک ایک وقت کے کھانے پر ہزار روپیہ لٹا دیتے ہیں, ہزار ہزار, چھ سات ہزار روپے کے ان کے جوڑے ہوتے ہیں عورتوں کی طرح سے, اور ان کا بناؤ سنگھار عورتوں کے بناؤ سنگھار کی طرح ہوتا ہے, اور پھر آیت سناتے ہیں واما بنعمت ربک فحدث. تو کیا ان صحابہ سے زیادہ ہم نے اس کا مطلب سمجھا؟ اس آیت کا مطلب ان صحابہ سے زیادہ ہم نے سمجھا کہ صحابہ کی عمومی زندگی کیسی گزری؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کی زندگی کیسے گزری, پھر آپ کے بعد انہیں صحابہ کی زندگی کیسے گزری, عمومی زندگی بتائی, ان صحابہ کی زندگی سیرت کا بھی مطالعہ کیجیے جن کو اللہ نے فراخی دی تھی, وسعت دی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, ذرا دیکھیے کہ ہمارے تعیش پسندوں کی طرح ان کی زندگی گزری. اور پھر جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں, تو کیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل نہیں کیا؟ اگر یہی مطلب تھا تو آپ نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا؟ کہ جب آپ کے پاس آتا تھا تو کتنے دن اس کو اچھے کو استعمال کرتے تھے؟ اور اس پوری سیرت مبارکہ میں آپ یہ بتائیے کیا چیز غالب رہی ہے؟ اچھا کھانا اور اچھا پہننا غالب رہا ہے یا قسم پرسی غالب رہی ہے؟ باوجود اس کے خیبر کے بعد اللہ نے بہت وسعت دے دی تھی. یہی حال صحابہ کا ہے کہ خیبر کے بعد ہی سب فتوحات شروع ہو گئیں, غنیمت آنے بہت زیادہ شروع ہو گئی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو انتہائی وسعت ہو گئی کہ کوئی صدقہ لینے والا مدینہ میں نہیں ملتا تھا, اتنا بیت اتنا غنائم آتے تھے شام سے اور فارس سے. لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام دیگر صحابہ کی سیرت اس کے بعد بھی آپ مطالعہ کیجئے کہ کس حال میں زندگی گزارتے تھے. یہ ازواج مطہرات کس حال میں زندگی گزارتی نہیں اور اس دنیا سے کتنا لیا, اس دنیا میں کتنی دلچسپی لی, کتنا اچھا کھایا اور کتنا اچھا پیا, کتنا اچھا پہنا. تو دیکھیے اتنی ذاتی نہ حدیث اور آیات کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ جو دل چاہا پہنا, جو دل چاہا کھایا اور پھر دیندار کے دیندار رہے. تقوی پہ بھی فرق نہیں آیا اور ولایت پہ بھی کچھ فرق نہیں پڑا. اس وقت تو ممکن تھا. یہ دیکھیے صحابہ کا یہ صحابہ کی یہ زندگی, یہ سیرت اس وقت ہے جبکہ مدینہ میں صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا. اس وقت ہے جبکہ امت کی یہ حالت ہے کہ آپ گلی محلے میں جا کے دیکھیے کہ لوگ کس طرح عزت بچاتے ہیں, کس طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں کہ مقبوض ہی مقبوض ہوتے چلے جاتے ہیں اور عزت بچاتے ہیں اپنے گھر کی. ہو ایسے وقت میں جتنا میرے پاس آئے اس کو سمیٹ کر رکھوں اور اچھے سے اچھا کھاؤں اور اچھے سے اچھا پیوں, بلکہ اسراف کی حد تک. مسجدوں میں کروڑوں روپے لگا دینا, اربوں روپے لگا دینا, بتائیے ایسی امت جس کے گلی گلی محلے محلے میں فاقہ ہے, عورتیں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں, وہ کیسی قوم ہوگی جس کی غیرت یہ گوارہ کرتی ہوگی کہ اس کے گھر میں ہر زندگی کا عیش ہو, اس کی مسجدیں عالی شان ہوں اور اس کی عورتیں سڑکوں پر اور فٹ پاتوں پر مزدوری کر رہی ہیں. وہ غیرت مند قوم کہلائے گی, وہ دیندار قوم کہلائے گی, لیکن ہم نے اپنا دین سانچا ہے, ہم نے دین کی اپنی ہی تشریح کی ہے کہ اس سب کے باوجود ہم متقی اور پرہیزگار ہیں اور دین کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں. ہم جس کو چاہیں جنت دیں اور جس کو چاہیں جنت سے محروم کر دیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم نے ایسا سمجھ لیا. آپ بتائیے کہ وہ قوم کیسے غیرت مند کہلا سکتی ہے اور کیسے دیندار کہلا سکتی ہے کہ جس کی عورتیں فٹ پاتوں پر اور سڑکوں پر دھکے کھاتی پھرتی ہوں مزدوری کے لیے, کہ مجبوری ہے ان کی, گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں, اور امت ایسی یتیم ہو گئی کہ اپنی بہنوں کو وہ اتنی کفالت بھی نہیں کر سکتے جبکہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ مسجدوں پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, جس پر پیسہ لگانا صحابہ نے فرمایا ہم تو ایک اینٹ لگانا بھی اس میں پیسے کی ذاتی سمجھتے ہیں, مسجد میں لگانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ صحابہ مسجد کو تھوڑا سا صحیح کر رہے تھے. دین کی الگ ہی تشریح ہے, اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ پیچھے جانا پڑے گا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایسے دور میں چلے جائیے جہاں سب کا اتفاق ہے, ان کی سیرت کو نمونہ بنا لیجئے جن کی زندگی پر, جن کی سیرت پر سارے شاہد اور گواہ ہیں اور دشمن بھی ماننے پر مجبور ہے کہ ہاں یہ چیزیں ان میں تھیں, اس پر کوئی تان نہیں کر سکتا. وہ اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے, وہی ہمارے لیے رہنما ہونے چاہیے کہ انشاءاللہ ان کو اگر نمونہ بنایا تو پھر بھٹکیں گے نہیں, ورنہ جیسے نمونے بنائیں گے تو پھر ویسے ہی جگہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس خواہش پرستی سے بچائے. جب خواہش پرستی بڑی خطرناک چیز, جب جہنمی جہنم میں لڑیں گے تو جو نچلا طبقہ ہوگا, جو عام لوگ ہوتے ہیں, مریدین ہوتے ہیں, وہ اپنے قائدین سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا, کہ تم ادھر سے آتے تھے اور ادھر سے آتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے رہتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے, ہمارا تم پر زور نہیں چلتا تھا بلکہ تم خود ہی مشرک تھے. مطلب یہ ہے کہ دل میں خود ہی تمہارے خواہشات تھیں اور تم خود ہی حق کو نہیں ماننا چاہتے تھے, اب ہمارے پر الزام دیتے ہو, ہمارا تم پر زبردستی تو نہیں تھی. حتیٰ کہ شیطان بھی کہہ دے گا. وجہ یہی ہے کہ اصل چور دل میں خود ہوتا ہے. انسان اپنی ترجیحات خود متعین کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے اور وہی دلائل وہ پھر کہیں نہ کہیں تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں صاحب کا عمل تو یہ ہے, اور عمومی زندگی کو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے آخرت کا بندہ بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا بنائے اور دنیا کا بن کر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے, علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جنہوں نے آخرت کو اختیار کیا, دین کو اختیار کیا اور دنیا میں مصائب برداشت کیے, تاریخ آج ان کو کیسے یاد رکھتی ہے. پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, اور ان کے مقابلے میں ایسے علماء ضرور ہوں گے جو سرکاری علماء تھے, درباری علماء تھے, جن کو عہدے ملے ہوں گے حکومت کی طرف سے، عزت ملی ہوگی اور شہرت ملی ہوگی اس وقت میں، اور ظاہر ہے جس کے پاس حکومتی ذرائع ہیں مشہور ہونے کے، اس وقت اس کا وہی عالم ہوتا ہے جیسا آج آپ حضرات اپنے دور میں دیکھتے ہیں. لیکن تاریخ نے کس کو کیسے یاد رکھا؟ کتنے درباری علماء کے نام آج آپ کو معلوم ہے؟ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقابلے میں کتنوں کو آپ جانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں آپ کتنوں کو جانتے ہیں؟ آپ یہ سوچئے کہ جس کو حکومت مخالفت کرے جس کی، اس کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے دور کا اگر نظر دوڑائیں، کہ اس کو کیسے بنا دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ اپنے دور میں آپ کے سامنے حالات ہیں. لیکن اللہ نے کس کو یاد رکھا اور آسمانوں میں کس کی مقبولیت کا اعلان ہوا، پوری تاریخ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اکیلے اکیلے تنہا تنہا تھے، لیکن اللہ نے تاریخ میں انہیں کو زندہ رکھا. تو جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آخرت ہی کا بندہ بنائے. اور اہل علم کے لیے تو بہت ہی مایوب چیز ہے، بہت مایوب چیز ہے کہ وہ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ علم جو آپ نے عطا فرمایا اس کا حق بھی ادا کرنے والا. بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، بہت زیادہ بوجھ ہے. اللہ اس حق ادا کرنے والا بنا دے تو پھر یہی بوجھ قیامت کے دن بڑے درجات کا سبب بنے گا، اور اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر بہت خراب مثال ہے. قرآن کریم نے دی بہت شناعت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ اٹھا لی اور پھر نہیں اٹھا، یعنی حق ادا نہیں کیا اس علم کا. مثل الحمار يحمل اسفارا، دیکھیے بوجھ تو ہے، اٹھانا ہی اٹھانا ہے، لیکن پھر مثال کیسی دی؟ گدھے کی سی دی، بوجھ اٹھاتا ہے. کتنی بری مثال. اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. پریشانی ظاہراً پریشانی لگتی ہے، اور یہ تو اللہ کی سنت ہے ظاہر ہے، اگر ظاہراً خوشنما بنا دیتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا ہے؟ امتحان تو دیکھیے امتحان ہوتا ہے نا، آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں چھوٹے سے بھی امتحان کو امتحان ہی ہوتا ہے. یہ صرف ظاہراً پریشانی لگتی ہے، بعد میں اسی پریشانی کو اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں. دیکھنے والوں کو، دور سے دیکھنے والوں کو پریشانی ہی لگے گی. آپ تھوڑا سا سوچئے، اگر آپ نہیں آئے ہوں گے یہاں پر پہلے، یا جو نہیں آئے ان کے سامنے کیا تصور ہے کہ جو جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے، ہر وقت ڈرون ہوتے رہتے ہیں، وہ کیسے جائیں گے؟ وہ عجیب سا تصور ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرون بھی گھومتا رہتا ہے. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا مجھے چاہتا ہے، میری آخرت کو چاہتا ہے. بس اس مرحلے پہ ایک ہی چند سیکنڈ کا مرحلہ ہوتا ہے سر، اس میں عقل ختم کر کے جس نے دل کی بات مان لی اور چھلانگ لگا دی، اللہ اس کو تھام لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں فرماتے تھے نا کہ 40 دن جو آگ میں رہا اس کی جو لذت تھی وہ لذت پھر محسوس نہیں ہوئی. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آگ تھی، اور آگ کیسی آپ نے سنا ہے تفاسیر میں، کیسی سخت آگ تھی. اللہ تو اللہ ہے. تو جہاد میں بھی جو کچھ نظر آتا ہے، مشکلات تکالیف، یہ دور سے نظر آتی ہیں حقیقتاً ہیں، لیکن اس کی جو تاثیر ہے اللہ رب العزت وہ ختم فرما دیتے ہیں، اس کو لذت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اب ویسے چلنا اور تھکنا ظاہر ہے مشقت بھرا کام ہے، لیکن یہ چلنا اور تھکنا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. اس کے جہاد کے آرام والے دن آپ کو یاد نہیں رہیں گے، جو مشکلات والے دن ہوں گے وہ یاد کر کے بھی آپ کے دل میں حلاوت محسوس ہوگی. یہ ہے اس تاثیر کو بدل دینا جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اور جو اس کے برخلاف کرے گا تو ظاہراً جو آرام نظر آ رہا ہے، اللہ اس آرام کی تاثیر کو چھین لیں گے اپنی ناراضگی کے سبب، اور اس کو عذاب میں تبدیل فرما دیں گے. اب فوم کا گدا ہے، بہترین دنیا کا قیمتی ترین ٹھنڈا کمرہ ہے، انسان لیٹتا ہے اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کو سکون نہیں ملتا. کیوں؟ اسباب تو پورے ہیں، ٹھنڈا ٹھار کمرہ، یا اگر سردیاں ہیں تو گرم کمرہ، نرم بستر، آرام تو ہونا چاہیے، لیکن چین نہیں آتا، گولیاں کھاتے ہیں. اور ادھر چٹانوں پر ہی لیٹے، کنکریوں پر ہی لیٹ گئے، چادر بچھائی یا کبھی سلیپنگ بیگ بچھا لیا، جیسے تھے ویسے ہی لیٹ گئے، اور ایسی نیند آئی کہ پتہ ہی نہ رہا، ایسی میٹھی نیند آئی تاثیر کون پیدا فرماتا ہے؟ اللہ ہی. تو جو ان کا ہو جائے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے, اور جو ان کا نہیں بنے گا وہ نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں سکون پا سکتا ہے. دنیا میں بھی سکون کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ان کا بنے گا ان کے ساتھ ہے. اللہ اسی کو سکون عطا فرمائیں گے, اسی کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ ہی کا بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ہی بنا لے اور آخرت کا بنا لے. اس دنیا سے اللہ ایسے ہی بچائے رکھے جیسے اپنے خاص بندوں کو بچا کر رکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو. دیکھیے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے صرف. انسان جب توکل کرتا ہے اللہ سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں, ہر طرح کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں. تو جو بھی آپ کی مشکلات ہیں جس قسم کی بھی ہوں, جب اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ ہی کے تو ہاتھ میں ہے, اللہ آسان کر دیں گے. جیسی بھی مشکلات ہیں آپ کی, جو بھی پریشانیاں ہیں, یہ چیز رکاوٹ ہے, یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک بات ہمارا ایمان ہے, اللہ حل کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ حل کر دیں گے. اس لیے ضرورت ہے. دیکھیے جہاں پر یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جا کر درس کی ضرورت ہے, تدریس کی ضرورت ہے, مدرسے کی ضرورت ہے, تو وہیں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس جگہ ہمیں ضرورت ہے, وہیں پر آپ جا کے اپنا کام کریں. اور جیسی ضرورت ہوتی ہے, یہ کوئی خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ بچائے کہ بس آپ زبردستی یہاں پر آ جائیں, جہاد میں آ جائیں. ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے. تو جیسی ضرورت ہوتی ہے, کتنے ہی ساتھی ہیں, ان کی تشکیلات نیچے ہو جاتی ہیں, مدرسوں میں ہی تشکیلات ان کی ہو جاتی ہیں. ایک ساتھی تھے, پہلے پوچھ رہے تھے, مفتی ہیں, کہہ رہے تھے میں چاہ رہا ہوں تدریس چھوڑ دوں اور بس اب اسی کام میں لگ جاؤں. ان کو کہا کہ نہیں, تدریس میں آپ کی ضرورت ہے, اور تو بلکہ سلسلے کو بڑھانے کا پروگرام ہے ہمارا. تو یہ کام کرنے والے فی الحال بہت ہیں, عسکری کام, آپ تدریسی رکھیے. تو جیسی ضرورت ہوگی, ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری جان حاضر ہے, جہاں چاہیں آپ, جہاں آپ کی رضا ہو وہاں پر آپ اس کو لے لیں. اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائے گا. آپ کا موقف ہے 7:30